بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ ہی اہل سنت ہیں، شیعہ آڈیوز کی جانب سے یہ کتاب آپ کی پیش خدمت ہے۔ آئیے اب ہم اس کی پہلی فصل یعنی فرسٹ چیپٹر کا اسٹارٹ کرتے ہیں، اور فرسٹ چیپٹر ہے شیعوں کا تعارف۔ جب ہم بغیر کسی تعصب و تکلف کے فرقہ شیعہ، شیعہ سے ہماری مراد یہاں امامیہ اثنا اشعری ہیں، جنہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت جعفری بھی کہا جاتا ہے، ہماری بحث کا تعلق دوسرے فرقے اسماعیلیہ اور زیدیہ وغیرہ سے نہیں ہے،
جیسے وہ دیگر فرقے جو حدیث ثقلین سے تمسک نہیں رکھتے
ہیں، اور ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی امامت کا عقیدہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ اسلامی فرقوں میں سے ایک ہے جو کہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے علی اور علیہ السلام اور ان کے 11 فرزندوں کا محب و مقلد ہے، اور تمام فقہی مسائل میں انہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ان پر کسی اور کو فضیلت نہیں دیتا۔ اختصار کے ساتھ یہ ہے شیعہ کا حقیقی تعارف۔ متعصب لوگوں کی ان باتوں کو چھوڑیے کہ شیعہ دشمن اسلام ہیں، یا وہ علی علیہ السلام کی نبوت یا رسالت کے قائل ہیں، یا اس مذہب کا موجود عبداللہ بن سبا یہودی ہے۔ میں نے چند ایسے مقالات و کتب کا مطالعہ کیا ہے کہ جن کے لکھنے والوں نے اپنی پوری کوشش اس بات پر صرف کی ہے کہ شیعہ کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن ان کے اقوال محض افترا اور سری جھوٹ ہیں۔ انہوں نے دشمن اہل بیت علیہ السلام اپنے آبا و اجداد ہی کے اقوال کو دہرایا ہے، اور نواسب کے یعنی انورٹڈ کوماس میں تھوکے لقموں کو چبایا ہے جو کہ امت پر مسلط ہو گئے تھے، اور انہیں دور افتادہ علاقوں میں رہنے پر مجبور کرتے تھے، برے القاب سے نوازتے تھے۔ شیعوں کے دشمنوں کی کتاب میں
رافضی یا روافض
ایسے القاب مرقوم ہیں، چنانچہ قاری بادی النظر میں یہ سوچتا ہے کہ شیعہ رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و قوانین اسلام کے منکر اور اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے۔ در حقیقت بنی امیہ و بنی عباس کے حکام اور ان کے چاپلوس علماء نے شیعوں کو ان برے القاب سے یاد کیا ہے کیونکہ شیعہ حضرت علی علیہ السلام کے محب تو ابو بکر، عمر اور عثمان کی خلافت کے منکر تھے، اور اسی طرح بنی امیہ و عباس کے حکام کی خلافت کا بھی انکار کرتے تھے۔ شاید حکام بعض احادیث و وضع کرنے والے اصحاب کی مدد سے امت پر مسلط ہوئے تھے، کیونکہ صحابہ ان کی خلافت کو شرعی بتاتے تو خداوند عالم کے اس قول کو بہت رواج دیتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ترجمہ ایمان لانے والے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اس آیت سے انہی حکام کو مراد لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آیت انہی کی شان میں نازل ہوئی ہے، وہ صاحبان امر ہیں، ہر مسلمان پر ان کی اطاعت واجب ہے۔ کبھی حکام ان لوگوں کو کرائے پر لیتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جھوٹی حدیثیں گھڑت کرتے تھے، چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کر دی گئی، ترجمہ، کسی کو حاکم کے خلاف ایک بالشت بھی جانے کا حق نہیں ہے، اور جو اس حالت میں مر گیا تو گویا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ بس کسی مسلمان کو بادشاہ کی اطاعت سے نکلنے کا حق نہیں ہے۔ اس سے ہماری سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ شیعہ حکام کے مظالم کو نشانہ کیوں بنے رہے، اس لیے کہ انہوں نے ان کی بیعت سے انکار کر دیا تھا اور خلافت کو اہل بیت علیہ السلام کا مغصوب حق تصور کرتے تھے۔ لہٰذا حکام عوام فریبی کے لیے یہی کہتے رہے کہ شیعہ اسلام کے دشمن ہیں، وہ اسے نابود کر دینا چاہتے ہیں، جیسا کہ یہی چیز ایسے بعض صاحبان قلم نے لکھی ہے کہ جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ سابقین و لاحقین کے عالم تھے۔ اور جب ہم اس کھیل کی طرف رجوع کریں گے جو حق کو باطل سے ملاتا ہے، تو معلوم ہوگا کہ جو اسلام کو مٹا دینا چاہتا ہے وہ اور ہے، اور جو فاسق و ظالم حکام کے خلاف عروج کرتا ہے وہ اور ہے، اور اسے ان کا مقصد حق کو حقدار تک پہنچانا تھا تاکہ عادل حاکم کے ذریعے اسلام کے قوانین کا نفاذ ہو سکے۔ بہرحال یہ بات تو ہم اپنی سابقہ کتابوں ثم ہتدیت، لاکون و معاذ صادقین اور اہل ذکر کی بحثوں میں بیان کر چکے ہیں کہ شیعہ ہی فرقہ ناجیہ ہے، کیونکہ وہ ثقلین کتاب خدا اور اطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متمسک ہے۔ ہم نے بعض منصف مزاج علماء اہل سنت کو بھی اس حقیقت کا معترف پایا ہے، چنانچہ ابن منظور اپنی کتاب لسان العرب میں شیعہ کے معنی بیان کرتے ہیں، شیعہ وہ قوم ہے جو اطرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق و محب ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر سعید عبدالفتح عاشور نے مذکورہ کتاب کی عبارت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ جب شیعہ اس قوم کو کھا جاتا ہے جو عطرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق و محب ہے، تو مسلمانوں میں ایسا کون ہے جو شیعہ ہونے سے انکار کرے گا۔ نسلی تعصب و دعوت کا دور واپس لوٹ چکا ہے، روشنی اور آزادی فکر کا زمانہ آ گیا ہے۔ ذہین و جدت پسند جوان آنکھیں کھولیں اور شیعوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ان سے ملیں اور ان کے علماء سے گفتگو کریں، اور اس طرح حق کو پہچان لیں۔ کتنی شیریں زبانوں کے ذریعے ہمیں دھوکہ دیا گیا اور کتنی بے بنیاد باتیں سنائی گئیں۔ آج جبکہ دنیا ہر ایک انسان کے ہاتھ میں اور شیعہ بھی زمین کے چپے چپے پر آباد ہیں، پھر کسی محقق کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ شیعوں کے بارے میں شیعوں کے دشمنوں سے سوال کرے، ان لوگوں سے پوچھے جو کہ عقیدہ کے لحاظ سے ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان سے سائل کیا توقع رکھتا ہے جو کہ ابتدا ہی سے شیعوں کے دشمن ہیں۔ شیعہ کوئی خفیہ مذہب نہیں ہے کہ جس کے عقائد سے کوئی واقف نہ ہو، بلکہ اس کی کتابیں اور منشورات دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں، اور ہر طالب علم کے لیے ان کی مدارس اور حوزات علمیہ کھلے ہوئے ہیں۔ ان کے علماء کی طرف سے کانفرنس سیمینار منعقد ہوتے رہتے ہیں، وہ امت اسلامیہ کو اتحاد کی دعوت دیتے ہیں اور انہیں ایک مشترک کلمے پر جمع ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ملت اسلامیت کے منصف مزاج اور افراد سنجیدگی اور جافشانی سے اس مسئلے کی تحقیق کریں گے تو وہ حق سے قریب ہو جائیں گے، اور حق کے سوا تو ضلالت و گمراہی ہے، اور جس چیز نے ان کے حق تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ دشمنان شیعہ کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے یا شیعہ عوام میں سے کسی کی غلطی ہے۔ کتاب کے آخر میں بات واضح ہو جائے گی کہ شیعہ عوام میں بعض کے افعال سے اہل سنت کے ذہین و روشن خیال جوان بدزن ہو جاتے ہیں، اور پھر ان میں حقیقت تک رسائی کے لیے بحث و تحقیق کی بھی ہمت نہیں رہتی ہے، کیونکہ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی انسان کے قلب سے شبہ زائل ہو جاتا ہے اور وہ باطل افسانہ محف ہو جاتا ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ شیعہ دشمن خود شیعہ ہو گیا ہے۔ یہاں مجھے اس شامی کا قصہ یاد آ گیا جس کو اس زمانے کے ذرائع ابلاغ نے گمراہ کر دیا تھا۔ جب وہ قبر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی غرض سے مدینہ میں داخل ہوا تو وہاں گھوڑے پر سوار ایک باوقار شخص کو دیکھا کہ جس کے چاروں طرف اس کے اصحاب کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے اشارے کے منتظر ہیں۔ شامی یہ کیفیت دیکھ کر انگشتے بدندہ رہ گیا، کیونکہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں معاویہ سے زیادہ بھی کسی کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اس نے شخص کے متعلق دریافت کیا تو جواب دیا گیا کہ حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام۔ اس نے کہا یہی خارجی ابن ابی تراب ہے۔ اس کے بعد اس نے امام حسن علیہ السلام اور آپ کے پدر اور اہل بیت علیہ السلام پر سب و شتم کرنا شروع کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام کے صاحب نے اسے قتل کرنے کے لیے تلواریں کھینچ لیں، لیکن امام حسن علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا اور گھوڑے سے اتر پڑے اور اسے خوش آمدید کہا اور محبت آمیز لہجے میں فرمایا، کیا اس شہر میں تم مسافر و غریب ہو؟ شامی نے کہا، ہاں میں شام سے آیا ہوں اور میں امیر المومنین سید المرسلین معاویہ بن ابی سفیان کا چاہنے والا ہوں۔ امام علیہ السلام نے دوبارہ اسے خوش آمدید کہا اور فرمایا، تم میرے مہمان ہو۔ شامی نے انکار کیا، لیکن امام حسن علیہ السلام نے اس مہمان ہونے پر راضی کر لیا اور بنفس نفیس کئی روز تک اس کی ضیافت کرتے رہے۔ چوتھے روز شامی شرمندہ ہو گیا اور امام حسن علیہ السلام کی شان میں جو گستاخی کی تھی اس کی معافی طلب کرنے لگا۔ امام حسن علیہ السلام نے اس کے سب و شتم کے مقابل میں احسان و درگزشت اور مہمان نوازی کا مظاہرہ کیا، جس سے شامی پشیمان ہوا۔ امام حسن علیہ السلام اور شامی کے درمیان اصحاب امام حسن علیہ السلام کے سامنے کچھ اور گفتگو بھی ہوئی تھی جسے ہم ذیل میں نقل کر رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام، میرے عرب بھائی، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ شامی، مجھے پورا قرآن حفظ ہے۔ امام حسن علیہ السلام، کیا تم جانتے ہو کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہیں جن سے خدا نے رجس کو دور رکھا اور ایسے پاک رکھا جو حق ہے؟ شامی، معاویہ اور آل ابی سفیان ہیں۔ حاضرین کو اس کی بات پر بڑا تعجب ہوا۔ امام حسن علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرزند حسن علیہ السلام ہوں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن عم اور بھائی ہیں۔ میری مادر گرامی فاطمہ زہرا علیہ السلام سید النساء العالمین، میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء و مرسلین، میرے چچا سید الشہداء جناب حمزہ علیہ السلام اور جعفر طیار علیہ السلام ہیں۔ خدا نے ہمیں پاک و پاکیزہ رکھا ہے اور تمام مسلمانوں پر ہماری محبت واجب کی ہے۔ خدا اور اس کے ملائکہ ہم پر صلوات بھیجتے ہیں اور مسلمانوں کو ہم پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ میں اور میرے بھائی حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس کے علاوہ امام حسن علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام کے کچھ اور فضائل شمار کرائے اور اس حقیقت سے آگاہ کیا تو شامی آپ کا محب ہو گیا اور رونے لگا اور امام حسن علیہ السلام کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور اپنی باتوں پر پشیمان ہوا اور کہا، قسم اس خدا کی جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، جب میں مدینہ میں داخل ہوا تھا اس وقت روئے زمین پر آپ میرے نزدیک مبغوض ترین انسان تھے، اور اب مدینہ سے جا رہا ہوں تو کوئی آپ علیہ السلام سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اب میں آپ علیہ السلام کی محبت مودت اور آپ علیہ السلام کے دشمنوں سے برات کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کروں گا۔ امام حسن علیہ السلام اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم اسے قتل کرنا چاہتے تھے اور اب وہ بچ گیا، کیونکہ اس نے حق کو پہچان لیا، اور جو حق کو پہچان لیتا ہے اس سے اناد نہیں رکھا جاتا، اور شام میں اکثر لوگ ایسے ہی ہیں، اگر وہ حق کو پہچان لیتے تو ضرور اس کی اتباع کرتے۔ اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی، ترجمہ بیان کر رہی ہوں، سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ذکر قرآن کا اتباع کرنے والے اور غیب کے خدا سے ڈرنے والے کو ڈرا سکتے ہیں، بس اسی کو بخشش اور اجر عظیم کی خوشخبری دے دو۔ جی ہاں، اس حقیقت سے اکثر لوگ ناواقف ہیں، افسوس کہ بہت سے لوگ ایک عمر تک حق سے عداوت و معاندت رکھتے ہیں، لیکن جب انہیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم خطا پر ہیں تو فوراً توبہ و استغفار میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور یہ تو ہر انسان پر واجب ہے، جیسا کہ مقولہ بھی ہے، حق کی طرف بڑھنے میں فضیلت ہے۔ مصیبت ان کی ہے جو اپنی آنکھوں سے حق دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی دنیاوی اغراض اور پوشیدہ کینے کی بنا پر حق سے برسرے پیکار رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق رب العزت کا ارشاد ہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، سورہ یاسین آیت نمبر 10۔ ان کے سخت وقت خراب کرنے اور ان کے حال پر افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے اوپر صرف یہ واجب ہے کہ ہم ان منصف مزاج افراد کے لیے ہر شے کو واضح کر دیں جو حق کے متلاشی ہیں اور حق تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے رب العزت کا ارشاد ہے، تم تو صرف اس شخص کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت قبول کرے اور ان دیکھے خدا کا خوف رکھے، لہذا تم بھی اسے مغفرت کی اور عظیم اجر کی بشارت دے دو۔ دنیا کے تمام روشن خیال شیعوں پر واجب ہے کہ ملت کے نونہالوں کو حق سے متعارف کرانے کے سلسلے میں اپنا وقت اور اموال خرچ کریں، کیونکہ ائمہ علیہ السلام صرف شیعوں کا ذکر ذخیرہ نہیں ہے، بلکہ وہ سارے مسلمانوں کے لیے ائمہ ہدا اور تاریکی کو چھانٹنے والے چراغ ہیں۔ جب تک عام مسلمان ہی ائمہ کو نہیں پہچانیں گے، خصوصاً اہل سنت کے روشن خیال جوان بھی ان سے بے خبر رہیں گے، تو اس وقت تک شیعہ اندلہ جواب دہ ہیں۔ اسی طرح جب تک لوگ کافر و ملحد ہیں اور اس دین خدا سے بے خبر ہیں جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین لائے تھے، اس وقت تک سارے مسلمان عند اللہ جواب دہ ہیں۔